الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، گزشتہ جمعہ چار باتوں میں سے ایک بات بیان کی گئی تھی، اور یہ چار باتیں وہ ہیں جن کو بزرگان دین نے اہم ترین باتوں میں شمار کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو شخص ان باتوں پر عمل کر لے گا تو دین کی باقی باتوں پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ باتیں نفس پر بھاری اور گراں گزرتی ہیں، ان پر عمل کرنا بہت شاخ محسوس ہوتا ہے، تو جب آدمی بھاری چیز کو اٹھا لیتا ہے اور تکلیف یا ایسی چیز جو نفس پر گراں گزرتی ہے اس کو برداشت کر لیتا ہے تو باقی چیزوں کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ اسی کو لے لیں کہ نماز پڑھنا یہ سب پر آسان ہے بظاہر، یعنی اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا مسلمان ہو، نماز بہرحال پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، یہ سارے اعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو لوگ کرتے ہیں ہر ایک کے لیے ان میں سے آسان نہیں ہے کہ وہ ان چار باتوں میں سے ہر بات پر پورے طور پر عمل کریں، کیونکہ یہ بھاری بات ہے. تو ان باتوں میں سے ایک بات پچھلے جو میں جو بیان ہوئی تھی وہ یہ کہ داڑھی کو سنت کے مطابق رکھنا، اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ داڑھی رکھنا واجب سنت جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ سنت بمانے طریقے کے بھی آتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ورنہ جہاں تک حکم ہے اس کا تو واجب، تاکہ کسی کی اول تو خود سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ آپ کے طریقوں کو بھی کیوں چھوڑے گا. اس لیے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع، کہ اگر تو محبت میں سچا ہے، تیری محبت میں سچائی ہے تو اطاعت بھی کرے گا اس کی. ان المحب لمن يحب مطيع، اس لیے کہ محب جو ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی محب تو ہو، محبت کرنے والا تو ہو، لیکن جس سے محبت کر رہا ہو اس کے پسند کے خلاف چلے، اس کے حکم کے خلاف چلے؟ یہ ناممکن. اگر محبت ہوگی تو طریقے پر بھی اسی کے چلے گا، اس کی فرما برداری کرے گا. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے، تو ان کے لیے یہ امتحان بھی ہے کہ بھئی محبت تو ہے لیکن پھر ان کی شکل و صورت کیوں نہیں اپناتے، ان کے طریقوں پر کیوں نہیں چلتے، وہ بھی تو اختیار کرو. جیسا کہ ایک صحابی نے اگلے جو دوسری بات ہے اس میں یہ بات ناز کرنے والا تھا، ابھی کر دیتا ہوں، کہا کہ میری پنڈلیاں جو ہیں وہ سوکھی ہوئی ہیں، یعنی پنڈلیاں سوکھی ہیں، اس کی بنا پر کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی چادر شلوار یا جو بھی کپڑا ہے وہ لٹکا لیا کروں نیچے، تاکہ وہ پنڈلیاں جو سوکھی ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی تو وہ نظر نہ آئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المسبل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں فرماتے جو ازار لٹکانے والا ہو، شلوار کو لٹکانے والا ہو، پائچے نیچے کرنے والا ہو، یعنی اتنے نیچے کہ اس سے اس کے رخنے چھپ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے محبت نہیں فرماتے، یعنی آپ نے اجازت نہیں دی پھر بھی اسے. اور ایک بات میں پھر عرض کر دوں کہ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے، ہم تو دین کے ادنا درجے پر عمل کرتے ہیں اگر کیا تو، صحابہ کرام دین کے اعلیٰ درجے پر عمل کرتے تھے، جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا تھا اس کو اختیار کرتے تھے. ہم لوگ کمزور ہیں، اگر ادنا درجے پر بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، لیکن صحابہ کرام تو اس پر راضی ہوتے ہی نہیں تھے سوائے اس کے کہ اعلیٰ درجے پر عمل ہو. تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نصف ساخ پر ہو، یعنی آدھی پنڈلی پر جو ہے وہ، آدھی پنڈلی تک جو ہے وہ شلوار یا پاجامہ یا چادر ہو بنی ہوئی. تو بہرحال یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یحب المسفلین، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا کہ امالک اسوۃن، کیا تمہیں میرا طرز حیات پسندیدہ نہیں ہے، یعنی میرے طریقے سے تمہیں محبت نہیں ہے جو تم کسی اور طریقے کی بات کرتے ہو. تو یہ بڑا تازیانہ محبت ہے کہ آدمی دعویٰ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرے لیکن طریقہ کسی اور کا اختیار کرے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے اس موضوع پر تقریباً تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ داڑھی کو سنت کے مطابق رکھو. بالفرض اگر ماحول کی وجہ سے یا ابھی طبیعت نہیں ہوتی کسی وجہ سے، تب بھی اللہ رب العزت سے مانگتے تو رہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ یا اللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طریقہ ہے لیکن مجھے میں ہمت نہیں ہے، ماحول کا سامنا میں نہیں کر سکتا، لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، عزیز رشتہ داروں کا نہیں کر سکتا، تو مجھ میں ہمت اتنی عطا فرما دے کہ میں سب کا مقابلہ کر سکوں اور مقابلے میں آپ کو ترجیح دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دوں. کیونکہ اصل پتہ چلتا ہے مقابلے کے وقت، مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کس کو کس سے محبت، ورنہ آدمی دعوت ہو جس کا جی چاہے کر لے. تو بہرحال ایک عمل جو سب سے اہم ترین ہے ظاہری اعمال میں سے، وہ یہ مردوں کے لیے کہ وہ داڑھی سنت کے مطابق رکھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مش یا چار انگل داڑھی ہو تینوں طرف سے، دائیں طرف سے بھی، بائیں طرف سے بھی اور نیچے سے بھی. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ چاروں اماموں کے نزدیک، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، یا امام مالک رحمہ اللہ، کوئی بھی امام داڑھی کٹانے کو جائز نہیں کہتے، سب کے نزدیک رکھنا واجب ہے اور کٹانا حرام ہے. تو اس لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں صاحب متفقہ باتیں ہوں گی تو عمل کریں گے، تو جہاں اتفاق اس پہ تو آدمی عمل کر لینا، یہ متفقہ بات ہے اس لیے اس پر تو عمل کر لینا چاہیے. تو ایک بات تو یہ ہے ظاہری طور پر، اور دوسری بات جو ہے وہ ٹخنوں سے متعلق ہی ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر یہ کہ وہ اپنے ٹخنے کھلے رکھیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں تو ہم ان کو کھلے رکھیں، لیکن نماز ختم ہوئی تو آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی شلواریں درست کرتے ہیں، اپنی پینٹ نیچے کرتے ہیں، اور اگر موڑ لی ہے تو اس کو بھی سیدھی کر لیتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی تک یہ حکم تھا، بعد میں یہ حکم نہیں. یاد رکھیے کہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، بلکہ نماز اور غیر نماز سب میں یہی حکم ہے. اور بخاری شریف کی جلد ثانی میں یہ حدیث ہے، روایت ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اور فقہا نے فرمایا کہ جس عمل پر جہنم کی وعید ہو وہ گناہ صغیرہ نہیں ہو سکتا، وہ کبیرہ. اس سے پتہ چلا کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اور گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیو اس طرف بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹخنے کھلے ہونے چاہیے کب، جب آدمی چل رہا ہو، جب آدمی کھڑا ہو، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کے ٹخنے کھلے ہیں یا ڈھکے ہوئے ہیں. اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت کوئی کسی کے ٹخنے نہیں دیکھ رہا، وہ ڈھکے ہوئے ہوں یا چھپے ہوئے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کھلے ہوئے ہوں، یا اسی طرح لیٹا ہوا ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر کسی کو شوقی ہو ٹخنے ڈھانپنے کا تو بے شک جراب پہن سکتا ہے، یہ نیچے سے اوپر کی طرف آتی ہے جراب، لیکن جو ممانعت ہے وہ ان کپڑوں کی ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، مثلا خود جبا کرتا اتنا لمبا ہو کہ ٹخنوں کو ڈھانپ لے، یا کسی نے جو ہے وہ آبا ایسی پہنی ہوئی ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانپ رہی ہے، تو وہ جائز نہیں. چادر ایسی باندھی ہوئی ہے، شلوار ایسی پہنی ہوئی ہے، پاجامہ ایسا پہنا ہے یا پینٹ ایسی پہنی ہوئی ہے، تو جائز نہیں. الحمدللہ جن لوگوں کے دل میں تھوڑا سا بھی اس کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ کے بندے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور بعض مجبوریوں کی بنا پر یا بعض ضرورت کی بنا پر پینٹ بھی پہنتے ہیں، لیکن اپنی پینٹ بھی وہ ٹخنوں سے اوپر ہی رکھتے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے، اور پینٹ پہننا بھی ناجائز نہیں بشرطے کہ ڈھیلی ڈھالی ہو. ایسا لباس پہننا جو بالکل ٹائٹ ہو، جسم پر چپکا ہوا ہو، ایسا معلوم ہو کہ جسم پر رکھ کر ہی اس کو سیا گیا ہے، تو اس میں جسم کی اعضاء اور حیات جو ہے واضح ہوتی ہوں، وہ مناسب جائز نہیں. لیکن اگر ڈھیلی ڈھالی پینٹ ہو تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، اگرچہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے اسے بھی پسند اس لیے نہیں کرتے کہ ہے تو غلامی کی علامت. جب اللہ نے ہمیں اپنا لباس دیا ہوا ہے اور بہتر سے بہتر ہمارا اپنا لباس ہے، تو ہم دوسرے کے لباس کیوں پہنیں؟ یعنی کم از کم چاہے ڈھیلی پینٹ ہو، ہے غلامی کی علامت، اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. کہیں اگر کسی ادارے میں کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ضرورتاً اس کو استعمال کر لے، اور وہ بھی اس طرح سے کہ دل اس کی طرف راغب نہ ہو اور دل میں اس کی برائی ہو، جیسے ہی اپنی ضرورت پوری ہو واپس آئے تو اس کو سب سے پہلے اتار کر دوسرا لباس پہن لے. تو ضرورتاً ضرورت کی حد تک تو حرج نہیں، اس میں بھی کوشش کرے کہ ڈھیلی ڈھالی ہو، ٹائٹ پینٹ نہ ہو. تو بہرحال مسبل ازار، یعنی ازار لٹکانے والا، ازار دو چیزیں ہیں، ردا اور ازار دو الگ الگ چیزیں ہیں عربی زبان میں. ردا اوپر والی چادر کو کہتے ہیں اور ازار نیچے والی چادر کو کہتے ہیں. جو چادر اوپر سے اوڑی جائے اس کو ردا کہتے ہیں، اور جو نیچے باندھی جاتی ہے دھوتی وغیرہ شلوار کی جگہ، پاجامے کی جگہ، تو اس کو ازار کہتے ہیں. تو حدیث شریف میں ازار لٹکانے کی ممانعت آئی ہے، لیکن اگر ردا بھی بعض اوقات اتنی لمبی ہو کہ اس سے ٹخنے وغیرہ سب چھپ رہے ہوں چلتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، تو وہ بھی درست نہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی روایت میں جو میں نے پہلے ذکر کر دیا، یعنی اس دوسرے نمبر کو بعد میں ذکر کیا اور یہ بات پہلے ذکر کر دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امالہ کا اسوتن، کیا میری طرز حیات میں تمہارے لیے پسندیدہ نہیں ہے. تو اس لیے آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تقلید سامنے آتی ہے تو بس پھر سب سے بڑھ کر وہ ہے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہذا حق الرجال دون النساء، یہ جو مسئلہ ہے یہ مردوں کے حق میں ہے کہ ان کے ٹخنے کھلے رہیں، جہاں تک عورتوں کا معاملہ ہے تو ان کے ٹخنے ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، ڈھکی ہوئی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، مردوں کے لیے حکم ہے. آج معاملات بالکل الٹ ہیں، عورتیں ٹخنے کھولتی ہیں، مرد جو ہیں وہ ڈھانپتے ہیں. یعنی مردوں کے ٹخنے تو اتنے نیچے، بعض پینٹیں میں نے دیکھی آج کل ایسا فیشن چلا ہوا ہے، اتنی نیچے ہوتی ہیں کہ وہ پورے پیروں کو ڈھانکے ہوئے ہوتی ہیں، جوتے کے اندر چپل کے اندر وہ پوری پینٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، گندی غلیظ. اب لیٹرین میں جا رہا تو اسی حال میں جا رہا ہے، کہیں اور جا رہا ہے تو اسی حال میں جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ بہت پاکیزہ آدمی ہوں میں، حالانکہ حال اس کا یہ ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، نجاست میں، گندگی میں سے، اور وہ سب پینٹ وینٹ اس کی گندگی میں ہوتی ہے، لیکن اسے ہوش ہی نہیں. یہ ایسے یہ جیسے بعض لوگ نہاتے ہیں ٹب میں تو انہیں اپنے نجاست کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو وہ پانی جو ٹب میں ہے اگر صاف ستھرا پانی ہو تو ناجائز نہیں، لیکن یہ کہ جس طریقے سے بعض علاقوں میں اور بعض ملکوں میں ہے معاملہ کہ پانی کا استعمال ہی نہیں کرتے، وہ نہ کرنے کی صورت میں سارا جو ہے وہ مکسچر اسی میں ہوتا ہے اور اسی میں نہا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بس خوشبو لگا کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں. ورنہ الحمدللہ دین اسلام جتنا پاکیزہ ہے، اور ہماری شریعت ہمیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو پاکیزہ شریعت ہے، الحمدللہ ہم دوسرے کے سامنے مثالی طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں. آپ کو بتا دوں کہ کتاب الطہارت کسی مذہب میں نہیں ہے سوائے ہمارے. ہمارے یہاں سب سے پہلے کتاب الطہارت پڑھائی جاتی ہے، پاکی کا بیان، طہارت کا بیان، کہ آدمی پاک کس طرح رہ سکتا ہے، ناپاک ہو جائے تو پاکی کیسے حاصل کرے، لباس کی پاکی، جسم کی پاکی، اور اسی طریقے سے جگہ کی پاکی، سارے مسائل جو ہیں اس میں بیان کیے جاتے ہیں. تو کتاب الطہارت شاید کسی اور مسلک اور مذہب میں نہ ہو، یہ مذہب اسلام کی حقانیت. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا ہے جو پاکیزہ دین ہے، صاف ستھرا دین ہے. ہم نے اپنی بدعمالیوں کے سبب اگر اسے خراب کر دیا تو اس میں دین کی خرابی نہیں، ہماری اپنی خرابی ہے ذاتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ دین کو برا بھلا کہتے ہیں، تو دین برا نہیں ہے، برے تو ہم خود ہیں، ہم نے اپنے اعمال سے دین کو برا بدنام کر رکھا ہے. ورنہ الحمدللہ دین میں کوئی خرابی نہیں، دین تو ہمارا پاکیزہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اس کے اندر کشش ہے. تو بہرحال پاکیزگی یہ ہے کہ آدمی اپنی چادر, ویسے صفائی کے اعتبار سے بھی ہے کہ جتنا اوپر کپڑا ہوگا اتنا ہی پاکیزہ رہے گا وہ. اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ تو اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ اصل چیز ہے. بعض لوگ مذاقن یہ کہتے ہیں صاحب شلوار اتنی اونچی کر رکھی ہے کہ آگے پانی, علیہ باللہ یہ مذاق ہے. یاد رکھیے کہ یہ ایسا مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے, اس لیے کہ خدا نہ کرے یہ مذاق اصل میں کس لیے کر رہے ہیں. کسی نے اگر اونچی کر رکھی ہے تو کیوں کی ہوئی ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر. تو اگر اس مذاق کو کوئی مذاق اڑا رہا ہے اس کا, تو وہ اس شخص کا مذاق نہیں اڑا رہا, اصل میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مذاق. اس لیے ایسی باتوں سے بھی گریز کرنا چاہیے. بعض لوگ اگر نہیں رکھتے اوپر, تو میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے جائز ہے, وہ بھی ناجائز, لیکن چلو جیسے بھی رہیں, لیکن جو رکھ رہا ہے اونچی کم از کم اس کی حوصلہ افزائی تو کرو, اس کو اچھا تو سمجھو اور اپنے عمل کو برا تو سمجھو. انشاءاللہ اگر اتنا بھی ہم نے کر لیا تو ایک دن اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیں گے. آخر ہم نے بھی تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے بھائی, یہ کسی اور کے پاس جانا ہے؟ ایک دن جانا تو پلٹ کر وہی ہے. اب چاہے وہ 10 سال بعد چلے جائیں, 20 سال بعد چلے جائیں, کوئی آج چلا گیا کوئی کل جائے گا, جانا ضرور ہے. اور وقت تو دھیمے دھیمے چل رہا ہے, گزر رہا ہے, بلکہ تیزی کے ساتھ. اب تو وقت تیزی سے گزرتا ہے, ایک زمانہ تھا کہ کہتے ہیں وقت نہیں گزر رہا, اور اب تو یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی اس طرح تمام ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا, دن اور رات اس طرح تیزی سے گزر رہے ہیں. کوئی سفر پہ جا رہا ہے مہینے کے لیے تو پتہ چلا مہینہ مکمل ہو گیا, آ بھی گیا. کوئی سال کے لیے جا رہا ہے تو وہ بھی آ گیا, 2 سال کے لیے جا رہا ہے وہ بھی آ گیا, پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی ایک صاحب ابھی ملے, پتہ چلا یہ 14 سال بعد آ رہے ہیں صاحب امریکہ, 14 سال ایسے گزر گئے پر لگا پتہ بھی نہیں لگتا. ایسے اور بہت سے, تو وقت تو بھائی تیزی سے گزر رہا ہے. ہم چاہے رکے رہیں, کھڑے رہیں, سوئے رہیں, وقت تیزی سے گزرے گا. آدمی اپنے آپ کو اگر سلا کر رکھے, ہمیشہ بیڈ پر پڑا رہے, لیٹا رہے, تو کیا وقت رک جائے گا بھائی؟ بیڈ پہ پڑے پڑے بڈھا ہو جائے گا, وقت گزرتا چلا جائے گا. اس لیے اس وقت کی قدر کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے تو اس کو غنیمت سمجھ لیں, اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. جب بیماری آتی ہے تو پھر آتی چلی جاتی ہے. ایک صاحب میرے پاس آتے رہتے ہیں الحمدللہ اب بھی, لیکن پتہ چلا کہ آج کمر میں درد ہے, آج ٹانگ میں درد ہے, آج کہیں اور درد ہے. تو ماشاءاللہ میں دیکھتا تھا ایک عرصے سے کوئی تکلیف نہیں, ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے, لیکن اب جب سے شروع ہوئی تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف, کہیں نہ کہیں جانا لگا ہی رہتا ہے. آج اس ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, کل اس سے دکھا رہے ہیں. تو جب وقت ایسا آ جاتا ہے پھر آدمی کے پاس مصروفیت بھی نہیں, فارغ بھی نہیں رہتا, مصروفیت ہو گئی. تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے, قدر کریں اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اور پھر اسی طرح سے اللہ نے وقت دیا ہے اس سے پہلے کہ مصروفیت آ جائے, ورنہ آدمی مصروف ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن کہتا ہے صاحب وقت نہیں ہے میرے پاس. بہت سے لوگوں کے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا, دوپہر کا کھانا شام کو 5 بجے کھا رہے ہیں, 6 بجے کھا رہے ہیں. بعض لوگ ایسے میں جانتا ہوں ٹفن لے کے جاتے ہیں, رات کو وہ واپس لے آتے ہیں, جی ٹائم ہی نہیں ملا ہمیں, دکانداری میں ایسے مشغول ہوئے کہ رات کو ٹفن گھر پر واپس لائے اور گھر میں دن میں کھانا بھی نہ کھایا جاتا. ایسی ایسی مصروفیات ہوتی ہیں, تو بعض لوگ ایسے مصروف ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ساری مصروفیات تو اس وقت تک ہی ہیں جب تک کی زندگی ہے, اور جب وقت آ جائے گا تو پھر مصروفیت چاہے جتنی بھی ہو چھوڑنا ہی پڑے گی. کتنا ہی آدمی ملک الموت سے کہہ سکتا ہے کہ صاحب آج میرے پاس ٹائم نہیں, کل آئیے جان نکالنے کے لیے, کہے گا؟ ملک الموت نے صرف بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی کہ میں جان قبض کر لوں, اور فرمایا کہ ہم کسی سے اجازت نہیں لیتے, لیکن صرف ہمیں آپ کے پاس بھیجا گیا کہ آپ سے اجازت لی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت لی, انہوں نے فرمایا کہ اگر میں منع کر دوں پھر؟ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی رک جائیں گے پھر آئیں گے. کہا کہ پھر؟ کہا پھر آپ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر اور مزید رک جائیں گے لیکن پھر آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہ آئے. کہا کہ اچھا جب آنا ہی ہے تو بھائی ابھی نکال لو, یعنی آج نہیں 10 سال بعد, 20 سال بعد, 100 سال کے بعد جان تو قبض کرنی ہے. یہ جان کبھی ہمارے پاس رہے گی نہیں, یہ تو اللہ نے دی ہے, اللہ تعالیٰ ایک دن لیں گے. تو جب لینی ہے تو اللہ رب العزت کو خوشی خوشی کیوں نہ جانتے؟ اور خوشی خوشی وہ دے گا جو تیاری کر کے بیٹھا ہوا. جس کے پاس تیاری نہیں ہے وہ تو جو ہے اس کو اگر کہو کہ بھائی چل, تو چلنے کو تیاری نہیں ہوگا کہ میں کیا کیسے چلوں, لیکن جانا پڑے گا. تو اس لیے اس سے پہلے کہ آدمی کے پاس وقت نہ رہے, اللہ تعالیٰ نے اگر وقت ابھی دیا ہے اس کی قدر کر لو. اس سے پہلے کہ آدمی مصروف ہو جائے. صحت ہے تو بیماری سے پہلے اس کی قدر کر لو, اور زندگی عطا فرمائی اللہ نے تو موت سے پہلے اس کی قدر کر لو, اس سے پہلے کہ موت آئے. اور فرشتہ جب آ جائے گا پھر کسی کی چلے گی نہیں, وہ تو جان لے کے جائے گا. اس لیے میرا عزیز بھائیو, اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی آپ بھی فکر کریں, میں بھی فکر کروں, یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور بار بار اس بات کا مراقبہ کریں کہ ہم آخر کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں, کون خوش ہوگا ہمارے ان اعمال سے, یا اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں, اس کے رسول خوش ہو رہے ہیں. اگر ایسے اعمال کر رہے ہیں جن سے اللہ اور رسول خوش ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مبارکباد, میرے لیے مبارکباد. لیکن خدا نہ کرے ہم ایسے اعمال میں مبتلا ہیں کہ جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہوں, ان کی نافرمانی میں مبتلا انسان ہے, تو پھر ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہے. تو اس لیے میرے عزیز بھائی, دوسرا عمل جو ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے ٹخنے کھلے رکھے جب آدمی کھڑا ہو اور چل رہا ہو, اور ان کو ٹخنوں سے نیچے شلوار کو نہ کرے, پاجامے کو نہ کرے, اسی طریقے سے اگر چادر باندھی ہوئی تو نیچے نہ کرے, ابا پہنا ہوا ہے تو اس کو نیچے نہ کرے. مگر البتہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ڈھانپے. تو یہ دو احکام وہ ہیں جو ظاہری اعمال کہلاتے ہیں, اور میں نے ابتدا اس بات سے کی تھی کہ یہ وہ چار اعمال ہیں مردوں کے لیے, اور عورتوں کے لیے دو. یعنی مرد اگر چار اعمال اختیار کر لیں گے جو دو ظاہری ہیں دو باطنی ہیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالی خاتمہ ایمان پر فرما دے گا, اس حال میں انسان جائے گا کہ اللہ کا ولی شمار ہو. اور عورتوں کے یہ دو اعمال چونکہ ظاہری بات ہیں اس لیے پہلے ان کو میں عرض کر دیتا ہوں. عورتوں کے لیے دو باتیں, ایک تو یہ کہ وہ شرعی پردہ کرے. آج دیکھ لیجئے بے حیائی, فحاشی, عریانی یہ عام ہے, اس لیے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ دین متین پر عمل کرنا چلنا یہ سب کا کام ہے. یاد رکھیے کہ یہ دین, یہ قرآن مجید, یہ کسی ایک شخص کے لیے نازل نہیں ہوا. کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ تو مولویوں کا کام ہے, یہ کریں, ہمارے اوپر نہیں ہے. تو بھائی جس نبی کے امتی آپ ہیں اسی نبی کا امتی میں بھی ہوں, جو احکام میرے لیے ہیں وہ احکام آپ کے لیے بھی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز مجھ پر ہو آپ پر نہ ہو, یا آپ پر ہو مجھ پر نہ ہو, بلکہ ہم سب اس کے پابند ہیں. ہم سب بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں اور توق پہنے ہوئے اپنے گلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. تو یہ دین سب کے لیے ہے, اکیلے تنہا میرے لیے یا کسی مولوی کے لیے نہیں, بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے. اس لیے ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑائیں گے کہ صاحب دیکھی جائے گی, مرنے کے بعد دیکھیں گے, ابھی تو گزاریں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آدمی مرنے سے بھی بعد اوقات چین نہیں ملتا. آدمی کہتا ہوں چلے مرے گی تو جان چھوٹ جائے گی, ضروری نہیں کسی چیز سے جان چھوٹ جائے گی اور کسی چیز میں پکڑے جائیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ممکن ہے دنیا کی بعض غموں سے نجات مل جائے, لیکن پھر دائمی غم لگ جائیں گے, پھر کیا کرو گے. اس لیے آدمی عقل مند وہ ہے کہ جو پہلے سے سوچ لے نکلنے کا راستہ. چرا کارے کند عقل کے بعد آئے پشیمانی. عقل مند آدمی ایسا کام کیوں کرے کہ بعد میں ندامت اس کو ہو, پشیمانی ہو, شرمندگی ہو. تو اس لیے عورتوں کے لیے ہے, اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہم وہ عمل کر رہی. میں نے کہا کہ یہ وہ اعمال میں ذکر کر رہا ہوں جو نفس پر شاخ ہیں, گرا ہیں, بھاری ہیں, عمل کرنا مشکل ہے. ان میں سے ایک عمل یہ خواتین کے لیے کہ وہ شرعی پردہ کریں. شرعی پردے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ وہ محرم سے بھی, محرم کے سامنے تو آ سکتی ہے, لیکن نامحرم جتنے بھی ہیں ان سے شرعی پردہ. اب نامحرم میں ہے کون؟ اصولی طور پر ایک بات یاد رکھ لیں, جس شخص سے زندگی میں کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم. زندگی میں جس شخص سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا عورت کے لیے وہ محرم, اور جس شخص سے زندگی میں کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں, کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ نہ محرم. تو بس یہ اصول و قاعدہ ضابطہ ہے. اب آدمی خود سوچ لے نکاح کس سے ہو سکتا ہے, کس سے نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اور یہاں سمجھ لیں کہ فقہاء کرام نے لیکن یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ نامحرموں کے سامنے آنا تو ناجائز ہے ہی, پردہ کرنا ضروری ہے, لیکن بعض اوقات بعض محرم بھی ان کی طبیعت میں خباثت ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، تو ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. آپ سوچئے کہ جب ایسا محرم جو اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی آبرو کے لیے، عفت کے لیے خطرہ بن رہا ہو، آدمی میں عورت یہ محسوس کرے تو ایسے شخص سے پردہ کرے، اس کے سامنے نہ جائے. تو نامحرم کے لیے تو کیوں پردہ نہ ہوگا. اب نامحرموں میں کون آتا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، خالو. خالو نامحرم، پھوپا نامحرم، لیکن سب چلے جاتے ہیں جی ہمارے پھوپا لگتے ہیں، ہمارے خالو لگتے ہیں. اسی طرح چچے زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپا زاد بھائی، یہ سب نامحرموں میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح شوہر کے مرد رشتے دار سوائے باپ کے، یعنی سسر کے علاوہ، باقی جتنے بھی شوہر کے مرد رشتے دار ہیں وہ سب نامحرم. ایک لمبی طویل فہرست ہے، محرم تو کم ہی ہوتا ہے لیکن نامحرم ان کی فہرست لمبی ہے. بہرحال ان سے اپنے چہرے کو چھپائے. اگر کسی گھر میں ایسا معاملہ ہو کہ ساتھ ہی رہتے ہیں سب مل جل کے، شوہر کے چار بھائی ہیں، پانچ بھائی ہیں، ساتھ ہی رہتے ہیں، اب کس طرح سے بار بار جو ہے وہ چہرے کو چھپائے، کیا کرے، تو اس میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ چند باتوں کا اہتمام کرے. ایک تو یہ کہ ایک چادر اوڑھ کر رکھے تاکہ جسم کی حیات واضح نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ تنہائی میں گفتگو سے گریز کرے، نہ تنہائی میں بیٹھے. اگر کوئی ضروری بات ہے تو بے شک پردے کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ آدمی عورت بات ہی نہ کر سکے بالکل. اور پردے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کونے میں بیٹھ جائے آپ کام کاج بھی نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب پردہ کرے گی تو کام کاج کیسے کرے گی گھر کا. پردہ رکاوٹ نہیں ہے. الحمدللہ بعض ایسے ساتھی ہمارے یہاں بھی موجود ہیں میرے سامنے کہ جو اپنے گھروں میں پردہ کراتے ہیں اور خواتین ان کی پردہ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود گھر کے سارے کام کاج کرتی ہیں اور نامحرم مردوں کے ہوتے ہوئے کرتی ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، آدمی کرنا نہ چاہے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی کرنا چاہے تو کرنے والے کے لیے کوئی کام رکاوٹ نہیں، سب کام ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ شرعی پردہ یہ خواتین کریں. اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ستر الگ چیز ہے، حجاب الگ چیز. ستر کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک سوائے چہرہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیر دونوں، اس کے علاوہ باقی سب ستر ہے عورت کا حصہ. یعنی سر کے بال یہ بھی ستر میں داخل ہے. کسی عورت کے بال اگر نماز میں کھلے رہ جائیں تو ستر کھلا ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہو تو مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا یہ حصہ، یہ مرد کا ستر کہلاتا ہے. اگر کسی شخص کا ستر کھلا ہو جائے، کھل جائے، چادر پہنی نہیں مثلا، ستر کھل جائے، نماز نہیں ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر عورت کے سر کے بال نظر آ رہے ہیں نماز پڑھتے میں، نماز نہیں ہوگی، ستر میں داخل ہے جو. اور چہرہ جو ہے یہ حجاب، اس کا پردہ کرنا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن، کہ اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کرے. اور زینت کی جگہ بھائی کون سی ہوتی ہے عورت کے لیے؟ عورت کی زینت کی جگہ اس کا چہرہ ہی ہے. جو بھی زیب و زینت وہ کرتی ہے چہرے پر کرتی، لباس تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اصل جو زیب و زینت ہے وہ چہرے پر. تو اس لیے اس کو قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُن، اپنی زینت کی جگہ کو جو ہے وہ ظاہر نہ کرے. اس لیے شرعی پردہ کا اہتمام کریں. بعض خواتین جو ہے وہ نامحرم سے تو کرتی کرتی ہیں، بعض ملازمین سے بھی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں اس سے کیا پردہ کر رہے ہیں، تو بچپن سے ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، جب یہ آٹھ سال سات سال کا تھا جب سے ہمارے گھر میں، اور اس کو تو میں نے ہگایا متایا، اس کو اس سے کیا پردہ کرنا. ایک کمال کی بات ہے بھائی، ہگاتی متاتی تو اپنے بیٹے کو بھی ہیں، پوتے کو بھی ہیں، تو کیا 20 سال کے بعد بھی ہگانا متانا جائز ہوتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ احکام بدل جاتے ہیں. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے احکام اور ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس کے احکام اور ہیں، پھر اپنے اگر سگا بیٹا ہے تو اس کو بھی، اس کے لیے بھی پھر احکام بدل جاتے ہیں. تو نامحرم کے لیے تو بالکل بدل گئے. اس لیے یہ کہنا کہ صاحب یہ بچپن سے آ رہا ہے گھر میں، اب اس سے کیا پردہ کرنا، تو یہ سوچ درست نہیں ہے. جب تک پردہ نہ کرنا جائز تھا تو بے شک نہ کرے، لیکن جب جائز ہو گیا اب حکم شریعت کا لاگو ہو گیا. بھائی بچہ اگر بالغ نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس پر گناہ تو نہیں نا, لیکن بالغ ہو جائے تو کہ اس کے بعد بھی کہے گا جب میں تو بچپن سے نہیں پڑھی اب کیا پڑھوں گا, چھوڑ دے نماز. جب بالغ ہو گیا اب اس کے ذمہ لازم ہو گئی نماز, اب روزہ فرض ہو گیا, اب اگر مال ہے تو اس کے اوپر زکات ہے, اگر مال ہے تو اس پر حج ہے, یہ سارے کے سارے احکام لاگو ہوں گے جب بالغ ہو جائے. اسی طریقے سے یہ احکام بدل جاتے ہیں, بچپن کے احکام اور ہیں اور پچپن کے احکام اور ہیں, جوانی کے احکام اور ہیں, سمجھ لیجیے اچھی طرح سے. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ پردہ بھی شرعی ہو. اور بات یہ بھائی, تو ہماری غیرت ہی کے لیے, یقین کرے ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور مجھ سے زیادہ اگرچہ آپ جانتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے بعض مسائل ایسے آتے ہیں, الحمدللہ ان کو بیان کرنے کا مقصد کسی کی پردہ داری نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ تو نہیں جانتے کس کا مسئلہ آیا کیا آیا, تو اس طرح کے ایسے ایسے مسائل آتے ہیں کہ بس کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. بس خواتین سودا سلف لینے کے لیے جا رہی ہیں, سبزی خریدنے فلاں جا رہی ہیں, کپڑے والے کے پاس کسی کو منہ بولا بھائی بنایا ہوا تو کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے, لیکن بعد کے جو حالات سامنے آتے ہیں تو العیاذ باللہ اس کو پھر آہستہ آہستہ گھر میں آنا جانا آمد و رفت ہو جاتی ہے. اور ابھی چند دن پہلے مجھ سے ایک صاحب نے اس معاملے میں بڑی ڈسکس کی, ان کے اپنا مسئلہ تھا ایک, لیکن اسی طرح کے مسائل, یہ ساری خرابی دین کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. تو شریعت تو ہماری بہن کو بیٹی کو ماں کو تحفظ دیتی ہے, شریعت نے کوئی یوں نہیں سمجھ ظلم نہیں کر رہی, شریعت تو ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہے تاکہ دوسروں کی نظروں سے ہمارے بچیاں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں یہ محفوظ ہو جائیں. لازم بات ہے کہ ہم جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کو نہیں دیکھیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو بھی کوشش کریں گے چھپائے, لیکن جو آدمی بےغیرت ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے ہم جب دوسروں کی دیکھتے ہماری کو دیکھ لے گا تو کیا. یہ غیرت جب نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیفیت ہوتی ہے, پھر آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ جو جس کا جو جی چاہے کرے. اسی لیے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے غالباً اضافات, یا حدیث کا ٹکڑا ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, اضافاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تمہاری حیا رخصت ہو جائے جو جی چاہے کرو. دیکھو حیا جب تک ہوتی ہے تبھی تک حیا رہتی, جب حیا ایک دن چلی گئی, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہو بڑوں کا ادب کرتے سگریٹ بھی سامنے نہیں پیتے, لیکن جب ایک دو مرتبہ حیا کھل جائے اور اس نے پی لی اب دھڑلے سے پیے گا, بلکہ اس کو بھی کہے گا پیئیں گے انکل سگریٹ پیئیں, اس کو بھی پیش کرے گا. اسی طرح یہ تو یہ شرابے باز لوگ باپ بیٹے ساتھ پی رہے بیٹھ کے, اس لیے کہ حیا ختم ہو گئی, اب اس میں شرمی بے شرمی آ گئی. تو اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت, جب تیری حیا ختم ہو جائے ذرا جو جی چاہے کر. اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ تو حیا, یہ غیرت اسلامی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صاحب الحیائی والایمان کہا جاتا ہے, عثمان ابن عفان صاحب الحیائی والایمان, جامعہ القرآن بہت سارے صفات ہیں ان کی, ان میں سے ایک صفت یہ کہ صاحب الحیائی والایمان, صاحب حیا تھے صاحب ایمان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کا کپڑا جو وہ ہٹا ہوا تھا, چاہے وہ ٹانگوں سے ہی ہٹا ہوا ہو, یعنی ایسی جگہ جن کا کھلا ہونا ممنوع نہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بے تکلفی کے ساتھ, حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آپ بیٹھے رہے, حضرت عمر فاروق آئے تو آپ بیٹھے رہے, با کسی نے کہا کہ عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں اجازت چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا اور اس کے بعد پھر کہا کہ آپ اس کو آنے دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے والد آئے آپ بیٹھے رہے, لیکن حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اتنا اہتمام فرمایا, کہا کہ میں کیوں نہ اس شخص سے حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. فرشتے حیا کرتے تھے اور انتہا درجے کے صاحب حیا تھے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے, حالانکہ وہ ناجائز طریقہ نہیں تھا جو آپ بیٹھے ہوئے تھے جس طرح سے, لیکن آپ نے یہ سمجھا کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہا تو چونکہ ان کے مزاج میں حیا انتہا درجے کی غالب ہے, جو بات وہ کہنے آئے ہیں وہ کہہ نہیں سکیں گے, اس لیے آپ نے یہ صورت اختیار فرمائی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ حیا یہی تو سب کچھ ہے, ایک بیٹی میں بچی میں جب تک حیا ہے اس میں سب کچھ ہے, لیکن اگر اس کی حیا رخصت ہو جائے تو پھر وہ اس کو پھر لوگ نہ جانے کن کن القاب سے یاد کرتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے جو پردہ رکھا ہے اصل میں ہماری سوچ کی بات ہے خالی. اللہ اعاذ باللہ, ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان کہتے ہیں, آپ کا محب ہونا ہمیں پسند ہے, لیکن دوسری طرف ان کے طریقوں کو دقیانوسی سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی کہہ دے پردہ کرو, یہ میں چھوڑو میاں, دقیانوسی خیال آتے ہیں, پردہ جو ہے وہ آنکھوں کا ہونا چاہیے. واہ جی واہ, آپ سوچو کہ اس کو کیسی عقل ہے کہ پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے, تو یہ کپڑے کس لیے پہنائے ہوئے, آنکھوں میں پردہ کافی ہے, پھر پردے کپڑے پہنانے کی بھی تو ضرورت نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی, اللہ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ آنکھوں کا پردہ کافی ہے, اس نے حکم کیوں کیا؟ قرآن و حدیث کے خالی ہے ان چیزوں سے. اگر یہ چیز ایسی بیکار ہوتی تو اللہ اور رسول حکم کیوں نازل فرماتے؟ اور دیکھیے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایھا النبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے, اپنے ازواج سے کہہ دیجیے, وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجیے, ونساء المؤمنین, اور مومن عورتوں سے کہہ دیجیے. ایک ایک کو الگ الگ بیان کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوتا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو تو کہتے لوگ, تو بیویوں کے لیے حکم تھا, ہمارے لیے تھوڑی حکم ہے, بیٹیوں کے لیے حکم تھا, ہمارے لیے تھوڑی حکم ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نفسیات کا پتہ ہے نا, اس لیے فرمایا ونساء المؤمنین, مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن, چادر اوڑھ کر رکھا کریں, اپنے سروں پر, اپنے چہروں پر چادر ڈالیں, نکلیں. آپ نے دیکھا ہوگا سرحد میں اور دیگر بعض مقامات پر جو ہے وہ آج بھی بدوؤں کے ہاں بھی پردہ جو کیا جاتا ہے تو وہ عام طور پر چادر ایسے ڈالتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رہتی ہے ان کی, اس سے وہ دیکھتے رہتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر یہ سب بھی چادر لیا کرتی تھی. یاد رکھیے کہ برقع کو فرض واجب نہیں ہے, بعض لوگ سمجھتے ہیں برقع ضروری ہے, چادر سے بھی پردہ ہو سکتا ہے. اصل مقصد تو جسم کو ڈھانپنا ہے. اگر کسی کا جسم چادر سے بہتر طریقے پر کسی کو ڈھانپ سکتی ہے کوئی عورت, تو اس سے ڈھانپ لے. کوئی اگر وہ پہلے برقع چلاتا جس کو لوگ شٹل کاک اور نہ جانے کیا کچھ نام دیتے ہیں, تو کوئی خیمے سے تعبیر کرتا ہے, کوئی کچھ, بہرحال یہ اچھی باتیں نہیں ہیں, لیکن اگر اس سے اس کو صحیح طور پر اوڑا جائے تو بلا شبہ بہت زبردست پردہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ وہ پہلے ہماری بڑی بوڑھیاں اوڑھتی تھیں, اوڑا اور اس کو اٹھا کے ایسے ڈال دیا پیچھے, اور پورا جسم کھلا ہوا ہے اوپر سے نیچے تک, تو یہ پردہ نہیں. پھر نہ یہ برقع کس کام کا بھائی؟ تو اسی طریقے سے کالا, سیاہ, سفید کوئی ضروری نہیں, اصل ہے پردہ. دین میں برقع نہیں ہے, برقع میں دین نہیں ہے, برقع میں دین نہیں ہے. کیا آدمی یہ سمجھے کہ صاحب برقع اوڑے گا تو دین آگے, چادر سے بھی پردہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس طرح سے ہو کہ جسم نظر نہ آئے. اور آج کل کے تو بس جو پردہ ہوتا ہے آج کل تو اتنا باریک برقع پہنا جا رہا ہے کہ اس کو برقع کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اصل مقصد تو بھائی جسم ڈھانپنا ہے, جس کپڑے سے جسم ہی نے ڈھانپے وہ کوئی کپڑا پردہ ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آریات ان کاسیات, فرمایا کہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی, تو کیا وجہ ہے؟ یا تو اتنا چست لباس ہوگا کہ آ جائے جسم ظاہر ہے تو وہ بھی ننگاپن, اور اگر وہ پتلا لباس ہے تو بھی ننگاپن ہے. تو آج دونوں باتیں صادق ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود خواتین جو ہے وہ بے لباس ہی ہوتی ہیں, الا ماشاء اللہ, ساری عورتیں ایسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی بعض بندیاں الحمدللہ ایسی ہیں کہ رشک آتا ہے انہیں دیکھ کر, یقیناً انہیں بھی گرمی لگتی ہوگی, یقیناً ان کے سر میں بھی درد ہوتا ہے, یقیناً وہ بھی اپنے گھروں کے کام کرتی ہیں سارے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو جب میں دیکھتا ہوں میرا دل تو فرد عقیدت سے جو ہے وہ انہیں سلام پیش کرتا ہے. یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں اصل, جن کے آگے انسان کی آنکھ بھی نہیں اٹھتی کہ یہ کتنی گرمی بھی برداشت کر رہی ہیں اور سب تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں, لوگوں کے تانے بھی برداشت کرتی ہیں, کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے. اللہ تعالیٰ کو بھی کتنا پیار آتا ہوگا ایسی عورتوں پر, خواتین پر. اور جو میری مائیں بہنیں ابھی تک نہیں کرتی, بہرحال میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں خدا نہ کرے تان و تشنی کے طور پہ نہیں ہے, یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ کہاں شروع کرا دے. ابھی تک غفلت ہے تو غفلت سے بیدار ہو جائے, کیا اگر سویا ہوا تو ساری زندگی سویا ہی رہے گا بھائی, اٹھو, کچھ کھانا کھا لو, کچھ پانی پی لو, کچھ, تاکہ آگے کی طرف روانہ ہو. اب ہر وقت سویا تھوڑی رہے گا, آج میں سونے سے تھوڑی کام چلتا ہے, سو لیے بہت ہو گئی, اب بیدار ہو جاؤ. بعض اوقات گھوڑا جو ہے وہ اپنی رفتار سست کرتا ہے تو چابک پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ کیوں؟ تاکہ اپنی رفتار تیز کر لے. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں غفلت طاری ہو جاتی ہے, تو کسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی بات یاد دلائی جائے, کوئی بات کہی جائے, ایک دفعہ کہہ دی, پھر کچھ عرصے بات کہہ دی, پھر کچھ عرصے بات کہہ دی, سوچ سن سن کے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے. اور نہیں تو اگر عمل نہ بھی کرے تو کم از کم اس کا ذہن تو تیار ہو جاتا ہے کہ بھی کرنا ایسا ہی چاہیے, ہم نہیں کر رہے تو ہمارا قصور ہے. کم از کم یہ درجے میں تو آ جائے, اگر کوئی اس درجے میں بھی آ جائے تو میرے نزدیک وہ بھی بہت بڑی بات, لیکن اس درجے تک رہنا کافی نہیں ہے, آگے بڑھو, آگے بڑھنا چاہیے. تو بہرحال ایک چیز ہے شرعی پردہ, تو خواتین کو چاہیے کہ وہ کریں اور اللہ تعالی کی رحمت کی مستحق بن جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ کا میں ذکر کر رہا تھا کہ چادر اوڑھتی تھی, فرمایا کہ جب ہم حج پر جایا کرتے تھے تو ہم جب طواف کرتی تھی تو جب دیکھتے تھے کہ کوئی مرد نہیں ہے تو اپنا چہرہ کھول لیتی تھی, اور جب دیکھا کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو جلدی سے اپنا نقاب نیچے, کیونکہ شریعت میں حج کے موقع پر, عمرے کے موقع پر جب حالت احرام میں ہو تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ کپڑا چہرے سے نہ لگے. اس کو لوگوں نے سمجھا کہ صاحب چہرہ کھولنا ضروری ہے, یاد رکھیے بہت دونوں میں بڑا فرق, چہرے پر کپڑا نہ لگنا اور بات ہے, بے پردہ ہونا اور بات ہے. تو اس کا طریقہ یہی تھا, حضرت عائشہ جو فرماتی ہیں کہ ایک ہاتھ سے ہم ایسے کر لیا کرتے تھے اور اوپر سے کپڑا ڈال لیتی تھی, تاکہ اصل مقصد ہے کہ کپڑا چاہیے, لیکن جب کوئی نہ ہوا کھول لیا. ہم کو ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی ہو نہ ہو ہم اس کو بالکل نیچے ڈھانپ کے رکھیں, کوئی نہیں ہے تو پردہ اٹھا لیے, چہرہ کھول لیں تاکہ ہوا لگے کچھ, اور جب کوئی آ جائے تو نیچے کر لیں. تو شرعی پردہ. اور دوسری چیز ہے شوہر کے حقوق. یہ دو باتیں, کیونکہ عام طور پر اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, خواتین عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں, مردوں کے اپنے شوہروں کے حقوق کے سلسلے میں بہت کوتاہیاں کرتی ہیں. اس سلسلے میں اگر وہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے شوہر کے کیا حقوق رکھے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات یک طرفہ ہے, جس طرح اللہ نے شریعت نے شوہر کے حقوق رکھے ہیں, اسی طریقے سے شوہر پر بیوی کے بھی حقوق. یہ نہیں ہے کہ بیوی کو جو ہے وہ بالکل جانور سمجھے, اس کو مارے پیٹے, اس کو ایزا پہنچائے, تکلیف دے, اس کے نان نفقہ برداشت نہ کرے, تو یہ بھی نہیں, بلکہ شریعت میں اعتدال ہے. تو بہرحال یہ دوسرا حکم ہے کہ شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. یہ دو باتیں اگر کر لے تو انشاءاللہ مرتے وقت وہ بھی ولیہ بن کر اٹھے گی. بعض روایات میں آتا ہے کہ کوئی شخص, کوئی عورت اگر اس حال میں دنیا سے رخصت ہو تو اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو جنت اس پر واجب ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, دو لفظوں کی بنا پر ہم کسی کے, کوئی عورت کسی کے پلو سے باندھ دی جاتی ہے اور پھر وہ سمجھتی ہے کہ میرا سب کچھ یہی ہے, تو یہ بڑی بات ہے. اس لیے اس کا اس نے لحاظ رکھا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں توڑا, شوہر کو شوہر سمجھا. تو انشاءاللہ اس کا صلہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس کے برعکس مردوں کے لیے بھی یہ ہے. ہمارے حضرت والا نے ایک کتاب لکھی ہے حقوق الرجال, اور ایک کتاب ہے حقوق النساء, دونوں کے حقوق واضح کر دیے کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں بھائی, عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حق پورے کریں, اور مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حقوق کو دیکھیں. اس لیے دونوں طرف سے, یہ نہیں ہے شریعت کی یہ ایک طرفہ لاٹھی نہیں ہے, بلکہ دونوں طرف کی بات ہے. کہ البتہ دونوں کے کام الگ الگ ہیں, ہم خلط ملط کر دیتے ہیں, اسی لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو کام مردوں کے عورتیں کہتی ہیں ہم کریں گے, اور جو عورتوں کے کام ہے مرد کہتا ہے میں کروں گا. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی پھر مردوں کو چاہیے کہ ان کے یہاں بچے بھی ہوا کریں, پھر تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی ان کے یہاں کبھی ان کے یہاں برابری شانہ بشانہ چلنا شروع ہو جائے آدمی. لیکن جب ایسا معاملہ نہیں ہے تو صرف چند باتوں کے اندر جو ہے وہ اعتدال کس بات کا, ہر بات میں اعتدال ہونا چاہیے. عورت کو چاہیے تین من کی بوری اٹھایا کرے, اور جو ہے وہ جس طرح مرد مزدوری کرتے ہیں, 50-50 بوریاں لاد کر ٹرکوں پر لادتے ہیں, سارا دن جو ہے بھٹے پر کام کرتے ہیں, تو لیکن ایسا نہیں ہے. عورتوں کے لیے شریعت نے جو حقوق رکھے وہ الگ ہیں, مردوں کے لیے الگ ہیں, متعین کر دیے دونوں کے کام. مردوں کی ذمہ داری گھر سے باہر کی ہے, عورتوں کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے. ہاں اگر کسی کا کوئی مرد ہی نہ ہو, شوہر بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, جن سے اس کا نان نفقہ پورا ہو, تو ایسی خواتین کے لیے باہر نکلنا بھی جائز ہے, البتہ وہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں, کام کاج اگر کر سکتی ہے وہ کرے ان کے لیے. پھر حکومت اصلاح, اصل میں بات یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں یہ اپنا بوجھ یا اپنا جو قصور ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ ایسے کام کرتے، ورنہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی عورتوں کی دیکھ بھال کریں، ان کے گھروں پر خرچ پہنچائیں ماہانہ، ان کے بچوں کی کفالت کریں، لیکن چونکہ یہاں تو 100-200 روپے زکات کے دے کے سمجھتے ہیں ہم نے عقادہ کر دیا، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. ورنہ شریعت اسلامیہ کہ حکومت اگر اسلامی ہو تو یہ سب ذمہ داری حکومت کی. اسی طریقے سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کام فراہم کریں جہاں پر صرف عورتیں کام کریں. بہت سارے ہیں گائنی وارڈ ہیں صرف عورتوں کے لیے مخصوص اگر کر دیے جائیں. اب یہاں پر جناب وہ بچے بھی جو پیدا ہو رہے ہیں تو مردوں کے پاس جا رہی ہیں، بعض ایسے ہیں لیڈی ریفرنٹ کے اندر ہیں ایک دو ڈاکٹر جہاں مرد ڈاکٹر، تو حالانکہ خواتین مہارت بھی رکھتی ہیں اس سلسلے میں. اسی طرح پرائمری اسکول ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہاں صرف خواتین کام کریں، مردوں کا داخلہ ہی بند ہوا. لیکن کوئی کرنا چاہے تو سارے کام آسان ہیں، نہ کرنا چاہو تو پھر جس کا جو جی چاہے کرے. تو بہرحال یہ دوسری چیز ہے کہ شوہر کے حقوق، اگر یہ دو کام عورتیں کر لیں اور دو کام جو بھی مردوں کے میں نے بتایا ظاہری، اور دو کام ہیں باطنی، میں صرف نام ذکر کر دیتا ہوں اس وقت تفصیل ممکن نہیں ہے، کہ اپنی نظروں کی حفاظت اور دوسری قلب کی حفاظت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں بھائی جو باطنی ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کون نظر کی حفاظت کرتا ہے کون نہیں کرتا، ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا کیا خیالات کسی کے لیے. ظاہر میں تو کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ہے میری بہن ہے، لیکن دل میں اس کے کیا کیا خیالات ہیں یہ تو وہی جانتا ہے. اسی کو ہمارے حضرت فرمایا کہ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کا تو ہے بے نیاز. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے بے نیاز. اس کو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے واقف ہے اور سینے میں جو کچھ چھپائے ہو تم اس سے بھی واقف. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہم اپنی نگاہوں کو کہاں کہاں بھٹکاتے ہیں اور کہاں کہاں کیا کیا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے سینے میں کیا کیا خیالات پکتے ہیں، کس کے بارے میں کیا کیا منصوبے بناتے ہیں، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں یہ حکم دیا ہے نا شریعت نے کہ اپنی آنکھوں کو نیچی کریں عورتیں بھی مرد بھی، تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو جانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تصنعون کا لفظ کہا کہ جو کچھ تم صنعتیں تم نے فیکٹری لگا رکھی ہے سوچ کی خیالات کی اندر ہی اندر پکا رہے ہو، تو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہاں تعملون کا لفظ نہیں کہا بلکہ تصنعون کا کہا، صنعت یہ بھی ایک صنعت، کیونکہ آدمی خیالی خیال میں پتہ نہیں کیا کچھ اور کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو کچھ خیالات اندر ہی اندر ہیں ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. سامنے والا تو بہت اعتماد کرتا ہے کہ بڑا شریف آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے، لیکن اس کی خباثتیں کھلتی ہیں بعد میں، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم. تو اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، اور آخر میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجہم. یہ سب کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ دل میں خیالات پکاتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کہی جاتی ہیں میں اخلاص کے ساتھ آپ کو اپنا، کسی کو اپنا بڑا سمجھ کر، کسی کو برابر کا بھائی سمجھ کر، کسی کو چھوٹے کو اپنے بیٹے کے برابر سمجھ کر عبادت کرتا ہوں، صرف خیر خواہی کے طور پر، ورنہ یقیناً کوئی تان و تشنی مقصود نہیں ہوتی. بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں. تو یہ حق ہے کہ ہم آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں جو باتیں غلط ہیں، اور آپ بھی ان باتوں کو سنیں، اور اگر صحیح معلوم ہو تو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ابھی صحیح معلوم نہیں ہو رہے ہیں کسی وقت اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیں تو اس وقت بھی انشاءاللہ یہ باتیں کام آئیں گی. دیکھیے جو باتیں کان میں پڑ گئیں وہ آپ کی ہو گئیں، جو باتیں کان میں پڑ گئیں وہ آپ محفوظ کر لیں دل میں، دل و دماغ میں، اور اب وہ باتیں آپ کی ہو گئیں. کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بھی صاحب بیان بنا دے، جب بیان کریں تو آپ بھی سب باتیں اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بھی کسی سے سنی اور اب اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمارے کانوں میں ڈالی اور ہم نے اس کو اب آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے کانوں میں بات پڑ گئی، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے آپ بھی کسی سے بیان کر دیجئے. تو ایک تو یہ کہ حق ادا ہوگا کہ جتنی بات جس کو معلوم ہے آگے پہنچائے، لیکن طریقہ ایسا مت اختیار کبھی کیجیے جس سے دوسرا مشتعل ہو. کوئی آدمی اگر عمل نہیں کرتا تو ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ ایسا ضرور کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں. یہ طریقہ غلط ہے. طریقہ وہی ہے کہ اس کو محبت اور پیار سے سمجھا دیں، اخلاص کے ساتھ سمجھا دیں، محبت کے ساتھ سمجھا دیں. الدین النصیحت، دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے. اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ ہم نے کہہ دی یہ بات، آپ نے کہلوا دی، اور عمل کرانا اب آپ کا کام ہے، اس لیے کہ میرے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مجھے کل سفر ہے انشاءاللہ عمرے کا, اللہ نے چاہا تو اب انشاءاللہ دو تین جمعے بعد ملاقات ہوگی, تو اس وقت تک انشاءاللہ آپ سے رخصت. کوئی غلطی کوئی بات ایسی لگی ہو بری تو آپ سے معذرت, اور آپ بھی دل و جان سے معاف کر دیں, اور میرے حق میں بھی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہاں بھی دعا کرتا ہوں انشاءاللہ وہاں بھی, اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ سارے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.